मौजू आज का रिवायती तिब का तारुफ है, तो मैं चाहूंगी कि आप तारुफ कराइए ये रिवायती तिब कहते किसे हैं।
ببینید مجموعه تمهیدات
دیکھیں دانش و قوانین جو ایک فضا ایجاد کرتے ہیں زندگی میں ہم سالم شاداب و خوش و خرم رہیں، اسے کہتے ہیں روایتی طب۔ روایتی طب یعنی طبیعت سے نکلا ہے، یعنی ایک سسٹم جو خلقت کا ہے، ایک پوری جو ہستی ہے وہ ایک قانون مند طریقے سے اس کو سیٹ کیا گیا ہے، اور اگر ان کے قانون کو اگر ہم جانیں تو اس ماحول میں جو ہے ہم ایک صحیح سالم زندگی گزار سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں روایتی طب۔ خداوند قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ دنیا مغز ہے، تفکر کا مغز، اور اگرچہ کہ آپ کا ماحول اگر آپ کا اطراف اگر صاف ستھرا نہ ہو اور اگر آپ بیمار ہو تو آپ کس طرح سے ایک صحیح و سالم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم روایتی طب کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے اطراف کو صحیح و سالم رکھیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی مشکلات بھی اگر ہیں یا کوئی وجوہات ہیں یا کوئی ایسی شرائط ہوں کہ جو کہ ناخوشگوار ہوں تو اسے دور کریں، اور تیسرا یہ کہ ہم جو محیط ہے ہمارے جو اطراف ہے وہ سالم اور صاف ستھرا رہے، اسے کہتے ہیں روایتی طب۔
جی یہ تو ایک طرح سے اس کا تعارف ہو گیا، اب آتے ہیں اس کے ہدف کی طرف، مقصد کیا ہے طب سنتی کا؟
دیکھیں ہم جب صبح اٹھتے ہیں اور جب رات کو سوتے تو کچھ ایک کے پیچھے کام انجام دیتے ہیں، جیسے سانس لیتے ہیں، چلتے ہیں، غذا کھانا کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، زندگی کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح کے روٹین کے جو کام جو سب لوگ انجام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ کس طرح سے اس کام کو کیا جائے تو ہماری زندگی جو ہے مختل ہو جائے گی، اگر ہر چیز اپنی جگہ پر قرار نہ دی جائے اور اپنی جگہ پر نہ دی جائے تو وہ زندگی زندگی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے روایتی طب میں جو حکیم ہوتا ہے تو اسے حکیم کہا جاتا ہے، اس ڈاکٹر کو، وہ حکمت والا ہوتا ہے اور اس کو اس کی جو توانائیاں اور جو چیزیں ہیں اس سے واقف ہونا چاہیے، اسی وجہ سے حکمت کو ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، وگرنہ ہماری زندگی جو ہے مختل ہو جائے گی اور ہم بیماریوں اور اسٹریس میں مبتلا ہو جائیں گے اور بہت سی دوسری طرح کی بیماریاں اور ہماری زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔
میرے خیال سے تو بہت دلچسپ گفتگو ہے، کیونکہ خود مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہے طب سنتی، جس کو ہم روایتی طب کہتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ یہ گفتگو جو ہے بہت مفید واقع ہوگی اور ہم سب اس سے استفادہ کریں گے۔ روایتی طب ہمارا آج کا ٹاپک ہے، بڑی ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے۔ اب اس حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ طبیب، آپ نے طبیب کے حوالے سے بات کی ہے کہ حکیم ہوا کرتے تھے، تو یہ حکیم کیا مطلب اور طبیب کون ہے؟ کیا ہر کوئی طبیب بن سکتا ہے؟ ہم لوگ بھی چاہیں تو آیا طب سیکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں ایک داستان آپ کے لیے تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے میں حکیم اسے کہتے تھے کہ جو سارے اس وقت کے جو علم تھا اسے پتہ ہوتا تھا، جیسے اسے ستارہ شناسی ہے، فلسفہ اور کیمسٹری اور بایولوجی کیمسٹری وغیرہ سے، یا سائیکائٹرس ہوتا تھا، یا علم سیاست وغیرہ سب پر اسے جو ہے ترجیح حاصل ہوتی تھی، اسے کہتے تھے حکیم، یعنی وہ شخص جو ان چیزوں پر اپنی نظر رکھتا تھا اسے حکیم کہا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں ہر محلے میں، یا اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسجد ہوتا تھا، ایک بازار ہوتا تھا، اور ایک اسکول اور حمام وغیرہ جو ہے ایک گھر کے اطراف کے قریب ہوا کرتے تھے۔ ہر محلے میں اپنے لیے ایک حکیم ہوا کرتا تھا، وہاں کے لوگ پیسے جمع کرتے تھے جیسے کہ اس حکیم کو دینے کے لیے ماہانہ، اور حکیم کو پیسے دیتے تھے وہ جس محلے میں ہوتا تھا کہ کوئی بیمار نہ ہو، یعنی حکیم جو تھا وہ سب پہ نظارہ رکھتا تھا کہ لوگ کہیں بیمار نہ ہو, لیکن ایسا نہیں کہ جب تک کہ مریض جو شخص جو بیمار نہ ہوا ہو تو اسے اس لے کے, نہیں, بیمار ہونے سے پہلے ہی حکیم جو ہے سب پہ نظارت کرتا تھا. جیسے وبا وغیرہ ہوتی تھی تو وہ وبا پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ حکیم اس کی روک تھام کے لیے جو ہے کام کرتا تھا, یا یہ کہ اگر کبھی پانی کی شارٹیج ہوتی تھی تو وہ اس پہ بھی نظر رکھتا تھا کہ کہیں خدا نہ کرے خوش سالی نہ ہو جائے یا گرمی سے کوئی لوگ تلف نہ ہو جائے. اسی وجہ سے ہر محل کو سالم اور صحت مند بنانے کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا. اور اگر کبھی کہیں کوئی مریض یا بیمار ہو جاتا تھا وہ حکیم کو جو تنخواہ دی جاتی تھی اسے کاٹ دی جاتی تھی, اسے کم دیا جاتا تھا. اس وجہ سے پیسوں سے دیے جاتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. جیسے آج کل کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارا علاج کرے, لیکن پہلے پیسے دیتے تھے کہ ہم بیمار نہ ہوں. اسے کہتے ہیں حکمت طبابت, اسے کہتے ہیں صحیح طبابت. دیکھیں ہم اپنے زندگی کا طبیب بن سکتے ہیں, جی ہاں, ایک طرح کے کچھ قوانین اور اصول ہیں, اگر ہم انہیں سیکھیں تو ہر کوئی اپنے گھرانے کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے ہم حکیم بن سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی اور اپنے اطراف کے لیے حکیم بن سکتے ہیں. ہمیں آنا چاہیے کس طرح سے کھائیں, کس طرح سے سوئیں, کس وقت کون سی چیز کیا پہنیں, اور گرمی اور سردی میں کیا کیا جائے. اور قدیم زمانوں میں ہماری نانیاں دادی جو ہیں اسی طرح کی تھیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کبھی چھوٹے بچے کو کبھی پیٹ میں درد ہوتا تھا تو وہ نانیاں دادیاں ہوتی تھیں جو کہتی تھی کہ بھائی اسے یوز کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. کبھی بھی ڈاکٹر جانے کی انہیں نوبت نہیں پہنچتی تھی. یا یہ کہ کوئی اگر چھ کے پریگننٹ ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی ساری چیزیں تجویز کی جاتی تھیں, اور وہی بڑے ہی تھے گھر کے, یعنی نانی اور دادی اور دوسرے جو بزرگان تھیں خواتین, وہی ان چیز کو کور کرتی تھیں اور اس چیز کو دور کرتی تھی. اسی وجہ سے ہم سب جو ہیں اگر چکے تھوڑا سا اپنے علم کو, اپنے معرفت کو اگر اوپر بڑھائیں تو ہماری زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے.
اچھا چلیے, اب ہمیں شوق ہے اور ہمیں اس چیز کی سمجھ ہے اور ہم چاہتے ہیں سیکھنا, تو کیسے سیکھیں؟
دیکھیں ہر علم کا ایک دروازہ ہے. ہمیں اس لیے کہ روایتی طب میں اگر ہم داخل ہونا چاہیں تو اس کے کچھ قوانین ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ روایتی طب ان چیزوں سے لیا گیا ہے کہ آسمانی چیزوں سے لیا گیا ہے. دیکھیں حکیم یا طبیب جو ہے یا ڈاکٹر جو ہے, نانا یا جیسا پودینہ وغیرہ ہے, اس کے کیا خواص ہیں, یا یہ کہ ہوا جب ٹھنڈی ہے تو اس وقت کیا کیا جائے کہ نظر زکام نہ ہو. لیکن وہ منبع الہی جو ہے اس کا جو سر چشمہ ہے اس, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی دوا کس خاصیت کی حامل ہے, اچھی ہے یا بری ہے. امام صادق علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی جڑی بوٹی ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے سات بیماریوں کا علاج اس میں ہے. اسی لیے ہم جو ہیں لیبورٹریز میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان ساری جڑی بوٹیوں پہ جو ہے ریسرچ کیا جائے. دیکھیں ہم اور بھی آگے جائیں گے تو بتاتے چلیں گے آپ کو کہ پہلا حکیم ہمارے جو تھے پیامبران تھے. حکمت جو ہے وہ پیامبروں سے شروع ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد شاگردوں میں منتقل ہوئی. حکمت اور روایتی طب کے قواعد ہم سیکھتے ہیں اور قرآن و حدیث سے ہم سیکھتے ہیں, اور بہت سی مختلف کتابیں ہیں ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں. طب الرضا ہے, طب صادق ہے, طب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہیں کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے. دیکھیں احادیث اور قرآن کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جو طب کے بارے میں ہے. جیسے قرآن میں ایک آیت بھی ہے قلو وشربو ولا تسرفو, یعنی یہ آیت جو ہے مہم ترین قانون جو ہے سلامتی کے لیے ہے. اس سے زیادہ ہمیں اور خدا سے کیا چاہیے کہ خدا اس بارے میں خود بتا رہا ہے, یعنی کھائیں پئیں لیکن اسراف نہ کریں, کیونکہ یہ اسراف جو ہے شاید بیماری کا باعث بن سکتا ہے. اسی لیے ہمیں حکمت قرآن سے سیکھنا چاہیے, اس کے بعد آئمہ سے سلام اللہ علیہ, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرز و طبیب و حکیم ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جو کتابیں ہیں اسے رجوع کریں, اور پھر اس کے بعد اور ان قانون کا اگر رعایت کریں تو پھر ہم ایک اچھا طبیب بن سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے.
اچھا, اب ہم نے بعض جگہ دیکھا ہے کلینک, جو روایتی طب کے کلینک ہیں ان میں سوئیوں سے بھی علاج ہوتا ہے, آکوپنکچر سے, ساتھ ہی جڑی بوٹیوں سے بھی, ये दोनों आया वही रिवायती थी बे ऑक्यूपंक्चर को भी कहेंगे यहाँ ईरान में।
देखें हर्बल मेडिसिन भी जैसे कहते हैं तिब सुन्नती, तीन उसके पार्ट्स हैं। एक ये कि हमारी रफ्तार, एक जड़ी बूटियाँ की दवाइयाँ और एक दूसरी तरह की दवाइयाँ। हम देखें रफ्तार हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शबाना रोज़ या शब रोज़ में जो है अंजाम देते हैं, इसे कहते हैं हमारे रफ्तार और आमाल। एक बास रफ्तार हमारी ऐसी है कि अगर हम बीमार हो गए तो हमें दरमान कर सकते हैं, उन चीज़ों में से जैसे समझें कि मसाज देना या ये कि हिजामत वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। एक दूसरी शाख यह कि जड़ी बूटियों की जो दवाइयां हैं तो उनको यूज़ किया जाता है, जैसे अगर आपके पेट में अगर दर्द हो तो अरग नाना या पुदीने का अरग पिएं, या गुलाब बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपके सर दर्द को कम करता है और आपकी नींद को भी तकवीत पहुंचाता है। एक दुआ, एक चीज़ और आखिरी जो रहती है वो दुआ है। दुआ के बारे में मैं आपको तौजीहात दूंगी, लेकिन खुलासा ये कहना चाहूँगी कि खतान हमें हम सबको पता है कि दरमान जो है वो दवा में है, लेकिन शफा जो है वो खुदा के हाथ में। तभी वो हकीम जो है वो मुंतकिल करता है इस हिकमत को, लेकिन जो शफा देता है इस दवा के अंदर और हमारी सलामती का बाइस बनता है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है। इसी वजह से जब हमें ये पुदीने का रस जब पीते हैं तो हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं, ये बख्श दुआ हो जाता है इस दवा के लिए। अगर इन तीन चीज़ों को अगर हम सीखें तो हम रवायती तिब को कामिलन समझ सकते हैं।
बहुत शुक्रिया।
रवायती तिब के ज़ेर नज़र डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का इलाज हो सकता है या नहीं?
जी बिल्कुल, सारी चीज़ें जो है रवायती तिब में उसका इलाज किया जाता है, कोई भी चीज़ बेजवाब नहीं है, क्योंकि इमाम सादिक कहते हैं कि हर जड़ी बूटी में सात खासियतें पाई जाती हैं, इसीलिए जो चीज़ भी जो मरज भी है इन चीज़ों में इसका इलाज है इन जड़ी बूटियों में। कि आया हम जो जड़ी बूटियों की जो हर्बल जो मेडिसिन है उसे देते हैं वो सही होनी चाहिए। ये देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमने पुदीने को यूज़ किया लेकिन हम ठीक नहीं हुए, तो देखें हम बरसी करें उसे देखें कि कब किस तरह से उसको यूज़ किया गया, उसकी मकदार दुरुस्त थी या नहीं, या ये उस बीमारी के लिए मौजू है या नहीं। पहले उसकी बीमारी की तशखीस दी जाए फिर उसके बाद जो है हर्बल मेडिसिन को जो है यूज़ किया जाए, लेकिन हर मरस का इलाज रवायती तिब में मौजूद है।
इसके तारीखचे पे अगर आप मुख्तसर सा टाइम, हमारे पास बहुत कम है, चार मिनट का सिर्फ हमारे पास टाइम है, मुख्तसर सा तारीखचा।
देखें तारीख में लिखा है कि पहला तबीब इदरीस से पैगंबर थे, हजरत इदरीस जो यूनानी किताब में उनको हर्मस कहते हैं, हर्मस से अव्वल कहते हैं उन्हें, वो पहले तबीब थे। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे और अहादीस और रिवायत में कहा गया कि हजरत दाऊद जो है मेहराब थी उनके पास इबादत के लिए, जब भी वो वहाँ पर जाते तो खड़े होते थे, उनके पास एक जड़ी बूटी थी और वो उनके साथ बात करते थे और कहते थे कि किस चीज के लिए वो ग्याह जो है वो उसे कहता था, जड़ी बूटी उसे कहते थे कि मैं किस चीज के लिए और किस चीज मरस के लिए मेरे मुझे यूज किया जा सकता है। फिर हजरत दाऊद जो है 120 जिल्द किताबें जो है जड़ी बूटियों के बारे में लिखी, तो ये ऐसी चीज नहीं है कि हम अपनी तरफ से इन चीजों को तजवीज करते हैं। फिर हजरत दाऊद के बाद जो है कामिल हो गई ये तिब, और फिर उसका बुखरात आया, उन्होंने भी इसको एक जगह पे जेलिनियस आए, फिर उन्होंने गियाह शरासी जो थी उनकी खसूसियात और इन बारों के इस बारे में उन्होंने तौजीहात थी, और फिर जलू आए, और फिर उन्होंने फिर दौर इस्लाम आया, और फिर इस्लाम के दौर में जो सारे उलूम जो यूनान में थे वो अरबी में उसका तर्जुमा हुआ, और फिर बैनुन नहरन में आए और اور شہر رہے ایران کے شہر رہے قرن پنجم میں ایک ہاسپٹل بنایا گیا جو بہت معروف اور بہت بڑا تھا. ایک حکیم تھا, محمد طبیب تھا وہاں پر, ایک حکیم جو بیمار جو کیونکہ بہت بڑا ہاسپٹل تھا وہاں پر وزٹ کرتے تھے ان کو اور جڑی بوٹیاں اور ان کے جو ہے سارے ریسرچ کرتے تھے. اور وہاں ان کی جو نسخے اور کتابیں بھی بہت ان کی مشہور ہیں. پہلے سسٹمیٹک ہاسپٹل جو ہے وہ قرن پنجم میں وہ شہر رے میں تاسیس کیا گیا تھا, اور جندی شاپور وغیرہ جو ساسانی دور میں تھا اور افتتاح ہوا تھا قبل از اسلام, اور جو اس طرح کے جو مدرسے تھے وہ پھر اس کے بعد جو ترجمہ وغیرہ ہوا وہاں پر پھر عربی میں ترجمہ ہوا, اور پھر حکمہ جو اسلام کے حکمہ تھے ان کو گسترش دی گئی اور ان کو پھیلایا گیا, اور پھر آخر میں آیا ابن سینا پر. ابن سینا نے وہ ایک جامع پزشک ہے اور 1100 سال کے قریب ہے کہ یورپ میں اور شرق میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہم سب ان کے مدیون ہیں ابن سینا کے. اور تقریباً ہمیں کہنا چاہیے کہ جو زیادہ فارمول جو ابن سینا نے لکھے تھے کش نہیں ہوئے, ان سے استفادہ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ وہ واقعی میں جامع اور کامل طب اسلامی کو انہوں نے ڈیفینیشن دیا اس کی. اور پھر اس کے بعد اب ہم انہیں کی راہ پر گامزن ہیں.
اب چلتے ہیں بہن رباب کی طرف.
جی بہت شکریہ آپ کا ادا کرتی ہوں, اور امید کرتی ہوں کہ ناظرین کی آج کی گفتگو بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہوگی. اور جی ناظرین یہاں پر
ہم اپنی ڈاکٹر صاحبہ سے خدا حافظی بھی کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی استفادہ کریں گے.